دیگر صلوات پڑھ جی محمد والا. اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ بیوی تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ جی محمد والا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فائدہ اٹھا کے اپنی ڈائریکشن صحیح کر لیں گے آپ لوگوں کے سامنے.
بار محمد وآل
محمد. اللهم صل على محمد وآل
محمد.
ایک بار پھر صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد کا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام فرماتے ہیں: من اخلص للہ، جو اپنے آپ کو خالص کر دے اللہ کے لیے. پروردگار عالم نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. یوزولی ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ زندگی 70 سال 80 سال، اس کے بعد بونس کی زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی چلتی رہتی ہے. لیکن آج کل جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ کھا کے 60 سال کی ہم لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہم لوگ 60 سال تک جی لیں گے. کتنے سال اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ کے لیے؟ 60 سال نہیں، 40 سال اس پوری زندگی میں سے نہیں، 30 سال، 20 سال نہیں، 10 سال نہیں، 1 سال نہیں. من اخلص للہ 40 صباحا، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے 40 دن تک کے لیے، اس پوری زندگی میں صرف 40 دن اللہ کے لیے خالص کر دے، تو اللہ کیا کرے گا؟ جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اللہ ایسے شخص کے دل سے اس کی زبان پر علم کے نہیں حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. مہنگا سودا تو نہیں ہے. 40 دن خالص کر لے، اللہ خالص کا خریدار ہے، ملاوٹ والی چیز اللہ نہیں خریدتا. اپنے قرب میں بھی جن ہستیوں کو رکھا ہے خالص ہستیاں ہیں، ملاوٹ والی ہستیاں نہیں ہے، جس میں اگر چھوٹی سی بھی ملاوٹ شرک کی ہو گئی تو اس کو کیا کر دیا، اس کو کہا نہیں تم اچھے بندے صحیح، سب کچھ اچھا صحیح، ساری چیز ٹھیک صحیح، لیکن اس سرکل کے اندر نہیں آ سکتے. تو اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے، فلانا کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، فلانے کو یہ کر دیا، فلانے کو وہ کر دیا، دائیں بائیں مارنی انسان کی عادت ہے. جس چیز سے منع کیا جائے نا اسی طرف یہ دوڑتا ہے، اسی طرف دوڑ لگاتا ہے. اگر کہا جائے یہ گوشت حلال ہے، یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو یہ حلال ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو حرام ہے اس کو بھی چکھوں گا، اس میں کیا ہے وہ بھی میں کھاؤں گا. اگر کہا انگور کا جوس پی لو، سیب کا جوس نکال کے پی لو، فلانے جوسز پی لو، اتنے جوسز ہیں یہ پی لو، وہ کہے گا نہیں وہ جو حرام وہ جو شیطان کا پیشاب ہے وہ بھی میں نے پینا ہی ہے. درست ہے نا، انسان کی فطرت ہے جس سے منع کیا جاتا ہے ادھر ہی دوڑ کے جاتا ہے. اور اللہ خالص کا خریدار ہے، خالص کا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیا تو پیامبر اکرم کے پاس ایسے کچھ لوگ آئے اور پیامبر اکرم نے ان کو نصیحت کی، واعظ کیا، سمجھایا، دلیل، عقل، منطق، لاجک، ریشنالٹی کی تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی اگر تم کیوں کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کہا چونکہ ان کے باپ نہیں تھے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو کہتے ہیں اگر یہ رول اپلائی کرتے ہو کہ ان کے باپ نہیں تھے تو آدم زیادہ حق رکھتا ہے اللہ کا بیٹا ہونے کا، جس کی ماں بھی نہیں تھی، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھا، تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے. لیکن جب کسی طریقے سے قائل نہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یعنی اللہ کی نظر ہوتی ہے نا کہ رسول میرا کیا کر رہا ہے اور لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم بھی جب مشکلات میں دین کے راستے میں ہمارے سامنے مشکلات آتی ہیں نا، یہ نہ سمجھیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا، سوتے ہم ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ ہر وقت جاگ رہا ہے. اس نے بھی دیکھا جب کہ یہ پیامبر اکرم ان کو سمجھا رہے ہیں، بجھانے سے کچھ نہیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے کر آتے ہیں.
محمد و آل محمد صلی اللہ
علیہ وسلم.
یعنی مباہلہ کی آیت میں یہی کہا نا کہ تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور ہم اپنے مردوں کو لے کر آتے ہیں. تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. تم خود آؤ اور ہم خود آتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. اللہ کی دوری ہو جھوٹوں سے، جب اللہ دور ہو جائے تو انسان میں کچھ باقی نہیں رہتا. یہ جتنی ہماری چہک پہک لیک وغیرہ چل رہی ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ ابھی اللہ نے ہمارے سروں سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک مدت کے لیے کھلی چھٹی دے دی ہے. اللہ نے کہا اتنی دیر تک تم جاؤ گھومو پھرو جو چاہتے ہو وہ کر لو، دنیا میں تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے. بچے کو بھیجتے ہیں نا، پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جا کے دکان سے دودھ مثلا لے کر لے آؤ، تھوڑی بریڈ لے آؤ، یہ چیزیں دو چار بنا دیتے ہیں. ہمیں کوئی آ کے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے جی وہ بچہ تو آپ کا گھوم رہا تھا، وہ تو گھوم پھر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، وہ تو کچھ کم نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، ابھی اس نے تھوڑی دیر بعد واپس یہیں پہ میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، جب آئے گا پھر پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو ہم بھی جب کہتے ہیں، جب وہ کہیں گے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد کہیں گے ہاں بندے بتا تو دنیا میں کیا کہہ رہا تھا، تو کیا کہتا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں گا، اللہ کو کیا ضرورت ہے میری نماز کی، فلانی باتیں جو کر رہا تھا اب اس کا جواب دے. اس سے پہلے پھر انسان کہے گا پروردگارہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، پھر وہ کہے گا ظلم تو نفسی، میں نے اپنے وجود پر ظلم کیا. سلوات پڑھ جی ایک محمد و آل محمد پر. تو وہ لوگ بھی جب پیامبر اکرم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. جھوٹوں سے اللہ کی لعنت ہو. لوگ اب انتظار میں، نفسوں کو سارے جمع کے سیگے، مردوں کو لاؤ، خواتین کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، جمع کے سیگے. عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے، پھر دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، پھر تین اور تین سے زیادہ کو پلورل میں شمار کرتے ہیں. تو مطلب ہے سب جب جمع کا سیگا ہے، پلورل استعمال ہوا ہے، تو اب سمجھ میں آئی کہ کافی لوگوں کو لے کر پیامبر اکرم آئیں گے. دوسرے دن جب انتظار کر رہے ہیں تو پیامبر اکرم ایک خاتون کو لے کر آئے، ایک مرد کو ساتھ لے کر آئے، ایک خود آئے اور دو بچے ساتھ لے کر آئے. صلوات پڑھ جی ایک محمد و آل محمد پر. کیوں کیوں لے کر آئے؟ جب جمع کا صیغہ استعمال کیا اوروں کو بھی لانا چاہیے تھا، اور یقیناً پیامبر اکرم کی نگاہ نے سب کو دیکھا اور پرکھا ہوگا، لیکن آگے جس معیار پر وہاں پر امتحان ہونا ہے کہ لعنت ہے جھوٹے پر. میرے اور آپ کے مطابق سچ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. میں ہم تو بات ادھر کرتے ہیں نا, جب پکڑے جاتے ہیں اگلے نہیں میرا مطلب یہ تھا, ہم ادھر مار دیتے ہیں, ادھر پکڑے گئے ہم کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. یعنی اپنی بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, آپ کی رائے ٹھیک تھی. نہیں, اس میں ڈائیورژن لیفٹ رائٹ کر کے اس کو کئی طرح سچا کر لیتے ہیں. میرا آپ کا معیار نہیں ہے, یہ سچ کا معیار اللہ کا معیار ہے. تو اللہ کے معیار میں پھر انسان کی زندگی, انسان کی موت, انسان کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سوچ فکر, نظریہ, تمام چیزیں سچی ہوں گی تو اللہ کے معیار پہ پاس ہوگا. تو پیغمبر اکرم نے جب اس معیار پہ نگاہ ڈالی تو صرف یہ پانچ ہستیاں نظر آئیں. لہذا یہ پانچ ہستیاں کفر کے مقابلے میں یا شرک کے مقابلے میں یا ان کے مقابلے میں جو دین کو نہیں مان رہے تھے سامنے آئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہستیاں تو اگر دعا کر دیں تو زمین و آسمان پلٹ جائیں, یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے, ہمارے اوپر عذاب الہی نازل ہو جائے. یہ وہ چہرے ہیں جن کے چہرے دیکھ کر لوگوں ایمان لے آئے. صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد کا. تو ہمارے لیے معیار یہی ہستیاں ہیں. ہم لوگوں نے کیا کر دیا, وہ تو امام ہیں, وہ تو جناب وہ ایک سپر نیچرل مخلوق ہے اللہ کی, لہٰذا ان سے گناہ. وہ بحیثیت انسان کے اس دنیا میں آتے ہیں, اس دنیا میں ان کی ولادت انسان کے طور پر ہوتی ہے, اس لیے ہمارے لیے ان کو کیا بنایا گیا, آئیڈیل بنایا گیا ہے ہمارے لیے, لیڈ کرنے کے لیے ہمارے, ان کے ایک ایک قول عمل فعل میں ہمارے لیے کیا ہے, گائیڈنس ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کے عمل میں ہے. اور بتایا کہ یہ ہستیاں ایسی کہ جن کے مسیحی عاشق ہو گئے. تو ہمارے لیے تو بہت کچھ لکھا ہے, ہمارے لیے تو بہت کچھ ہے. تو ان کے عشق میں مبتلا ہو کر کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو اپنا عاشق بنا کر اللہ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ کی طرف چلے جاؤ. یہ وہ ہستی ہے. صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد پر. تو اللہ خالص کا خریدار ہے. من اخلص للہ 40 صباحاً, جو شخص اپنے آپ کو خالص کر دے گا اللہ کے لیے صرف 40 دن تک کے لیے, 40 دن تک اللہ کے لیے خالص کر دے, اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. علم کا درجہ نیچے ہے, حکمت کا درجہ اوپر ہے. اللہ علم کے چشمے نہیں جاری کرے گا, حکمت کے چشمے جاری کرے گا. اور بہترین موقع اس چیز کو, ان 40 دنوں کو پانے کے لیے ماہ مبارک رجب سے شروع ہونے والے ایام ہیں. یہ مہینہ خاص طور پہ عبادت گزاروں کے لیے, کہتے ہیں نا قیامت میں پکارا جائے نہ رجبیون, کہاں ہے رجب والے, کہاں پروردگارا. یہ کیا ایک خاص مقام ہوگا, ایک خاص حصہ ہوگا بہشت کا. بہشت کے بارے میں یہ تصور غلط ہے کہ ایک دروازہ ہوگا کھلے گا, جو اندر چلا گیا تو وہ جس طرح سینما میں داخل ہو گئے نا, جدھر مرضی جا کے بیٹھ جاؤ, وہ والا کھاتا نہیں ہے. بہشت میں بھی منزلیں اور معیار ہیں, اور اس ایک حصے اور دوسرے حصے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا نعمتوں کے حوالے سے دیگر, اور ایک حصے والے دوسرے حصے والے کے اس کے اوپر مقامات پہ رش کریں گے. تو کیا ہوا کہ جو اللہ کے لیے خالص کر دے, اللہ اس کے دل پر, اس کی زبان پر, اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. لیکن خالص ہونا شرط ہے, عمل کا خالص کرنا شرط ہے. اور رجب کا مہینہ جب ادھر پکارا جائے گا, جو ایک درجہ جہاں پہ لوگوں کے لیے کھولا ہوگا, لوگ پوچھیں گے پروردگار یہ کن لوگوں کے لیے کہا ہے, کہا یہ ان لوگوں کے لیے جو ماہ رجب میں روزے رکھتے ہوں گے. ایک روزے کے بھی ذکر ملتا ہے, کہیں مرتے ہو ایک روزہ رکھ لے, اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے. اللہ کی بہترین مخلوق, اللہ کی شاہکار مخلوق میں آپ ہم سب ہیں. میں نے ادھر بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی راستہ بھٹک جائے نا تو مختلف طریقے, یہاں پہ کوئی صاحب آگے راستہ بھول کے, تو ایک مرتبہ ہم کیا کہیں گے ان کو, بتا دیں گے یہاں سے جی یہاں سے جا کے لیفٹ جائیں, آگے سے رائٹ ہو جائے, فرسٹ لیفٹ فرسٹ رائٹ, اور آپ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے. اگر کوئی عزت والا انسان ہے تو ہم کیا کریں گے, کسی کو ساتھ بھیج دیں گے. اگر زیادہ عزت والا احترام والا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, یہاں کے کسی بزرگ ہستی کو, اچھے لوگوں, یا کئی دفعہ ہم خود جا کے کہیں گے جائیں ہم آپ کو پہلے چھوڑ دیتے ہیں. مثلا کوئی مرجع آ گیا, کوئی عالم دین متقی پرہیزگار دیندار ہستی آ گئی, تو ہم خود سب چلے جائیں گے, چلے بھائی ہم آپ کو چھوڑ کے پھر ہم آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اور آپ کی نظر اللہ کی نظر میں ہمارا مقام ہماری حیثیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیں کہ پروردگار عالم نے اپنی بہترین ہستیاں محمد و آل محمد کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. یعنی ایسی ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے جو ان کی پسندیدہ ترین ہستیاں, ان ہستیوں میں دیکھیں جن میں ایک نقص کوئی نہیں نکال سکتا. تو جب ہم خود اپنی عزت اور احترام نہیں کرتے, ہماری نظر میں ہم اپنی عزت کو کم کرتے, تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا اپنی عزت خود کرو. ماہ مبارک رجب, یہ روزے ایسے مقام دلاتے ہیں. روزہ کچھ بھی نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی روزے میں, کوئی مسئلہ نہیں. رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صرف کیا ہے, یہاں کا روزہ ہونا چاہیے. جب ذہن نے قبول کر لیا, انسان ایسی ڈھیٹ چیز ہے کہ جو چیز آپ کہیں گے یہ کر لے گا. یہی انسان ہے. یہاں پہ ہمیں گرمی لگتی, تھوڑا سا ٹیمپریچر آئی ہوتے ہیں نا, لوگ پنکھے خرید کے لے آتے ہیں اور جی اے سی آن کرو گرمی لگ رہی ہے. یہی انسان جیکب آباد کی گرمی میں, سندھ کی گرمی میں بھی وقت گزارتا ہے. اور یہی انسان جا کے نارتھ پول میں اسکیموز رہتے ہیں کیا, برف کے انہوں نے مکانوں میں, ان میں بھی وہ زندگی گزار رہا ہے. یہ اپنے آپ کو ٹیون کرنے کے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ٹیون کرتے ہیں. اور یہ ٹیوننگ کے مہینے آ رہے ہیں, ماہ مبارک رمضان, جب انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے, اس میں کئی قسم کے لوگوں کی چھانٹی ہوتی ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں, مولانا صاحب روزے آ رہے ہیں, ماہ رمضان آ رہا ہے. ارے بھائی آپ تو روزے نہیں رکھتے. ارے نہیں رکھتے مولانا صاحب, لیکن گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا, اس کے نام سے گھبراتے ہیں. دیکھیں اب آپ لوگ مثال کے طور پہ سینٹر میں آتے ہیں نا, وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تقاریر سنتے ہیں, محافل سنتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے سینٹر میں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں. وہاں پہ گاڑی پار کے آپ کو سیدھے اندر چلے گئے. یہی سینٹرز کئی لوگ ایسے ہیں جب وہ گزرے ہوتے ہیں سینٹر کے سامنے سے, تو وہ پرلے فٹ پاتھ سے گزرتے ہیں کہ یار یہ نہ کوئی اندر بلا لے اور اندر کھینچ کے لے جائے. کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ چونکہ مانوس نہیں ہوتے ہیں. انسان بھی اسی طریقے سے اگر روزوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے, لوگ ایسے بھی ہیں جو پورا سال ماہ مبارک رمضان کا انتظار کرتے ہیں, پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کب آئیں گے. اور جب یہ روزے آ رہے ہوتے ہیں ماہ رجب میں, وہ روزے شروع کر دیتے ہیں کہ کیا, جب کسی کا استقبال کرنا ہوتا ہے تو انسان گھر کے دروازے کے اندر نہیں کھڑا ہوتا. جب کوئی عزت اور شرف والا آ رہا ہو ملاقات کے لیے, پھر کیا کرتے ہیں لوگ, شہر کے باہر کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتے ہیں. تو ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بھی لوگ کیا کرتے ہیں, رجب کے مہینے سے پہلے, رجب کے مہینے میں, شعبان کے مہینے میں, اس ماہ رمضان کے روزوں کا استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر انسان, ہم لوگ 40 دن اس میں سے سلیکٹ کر لیں کہ للہ 40 صباحاً کی خاطر, اس حدیث نبوی کی خاطر ہم 40 دن خود کو خالص کرتے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ 40 دن کیا ہے. ابھی ہمیں نہیں پتہ چلتا. سگریٹ پیتے ہیں نا لوگ عام طور پہ, جب سگریٹ پیتے ہیں وہ کہ جب کہیں گے چھوڑ دیں گے. سب سے مشکل کام کوئی بھی ایڈکشن ہو, ڈرگز کی ایڈکشن ہو, وہ انسان چھوڑ سکتا ہے, سگریٹ کی نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ کبھی بھی انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایسی خطرناک چیز ہے جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. جو بھی سگریٹ پینے کہتا ہے جی ابھی میں چھوڑ سکتا ہوں, کوئی پرابلم ہی نہیں. ایک صاحب سے پوچھا, کہتا ہے جی بہت آسان ہے سگریٹ چھوڑنا, میں دن میں 20 بار چھوڑتا ہوں. درست ہے نا, سگریٹ چھوڑنا سب سے مشکل کام ہے. کیا ہے؟ لیکن جب انسان طے کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے, پھر وہ کس کے لیے نہ قسم کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کچھ اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کچھ اور. وہ جب طے کر لے انسان, انسان کو اللہ نے اتنا مضبوط ارادہ عطا کیا ہے کہ وہ پھر اس کام کو کر جاتا ہے, بشرطے کہ اس نے اپنے نیگیٹو اعمال سے اپنے ارادے کو کمزور نہ کر دیا ہو. یہ سگریٹ پینا, اس قسم کی چیزیں بات جب ذکر آ گئی, یہ بذات خود انسان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے. نماز کیا چیز ہے؟ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں, لیکن ہمیں ضرورت ہے. ہمارے ارادے کو مضبوط کرنے والا سب سے بڑا بوسٹر ہماری نماز ہے. کیا ہے؟ 5 وقت ہم کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں, دنیا کے تمام معاملات کو سٹاپ کرو اور اپنی مرضی کے بعد چلو بھائی اب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. نماز کوئی مشکل چیز نہیں ہے, نماز بہت آسان ہے. جان ہماری نکلتی ہے وضو سے, وضو سے جان نکلتی ہے, نماز سے کون گھبراتا ہے؟ ایک صاحب آئے کہتے ہیں مولانا نماز میں بڑی سستی ہوتی ہے. میں نے کہا چھوڑو نماز کو, چھوڑ دو, آپ اس طرح کرو سارے دن باوضو رہنے کی یہ کام شروع کر دو. تو کہتے ہیں وہ کام پورا ہو جائے گا. میں نے کہا فکر نہیں کریں, وہ پورا ہو جائے گا. انہوں نے وضو کرنا شروع کیا, کچھ دنوں بعد ہے کہتے ہیں صاحب میں نے تو نماز بھی شروع کر لی. میں کہا مجھے پتا تھا کہ جان نکلتی ہے وضو سے, نماز سے کسی کی جان نہیں نکلتی. لیکن کیا ہے, یہ کیا ہے کہ انسان اپنے وجود کو اپنے راستے پہ چلائے. اصل مسئلہ یہی ہے. دیکھیں اللہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. انسان کے وجود میں بھی یہی سلسلہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کن فیکون ہم لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو، سوچ میں پڑ گئے نا. اگا میں کہتا ہوں کہ میں اس مائک کو ہاتھ لگاؤں، میں کتنے عمل انجام دیتا ہوں، یہاں پہ سوچتا ہوں، پھر میں اپنے مسلز کو آرڈر دیتا ہوں، وہ مسلز اسی اینگل پہ کھلتے ہیں، میرے ہاتھ پنجے کو اسی کے مطابق کھولتے ہیں، وہ ہاتھ آ کے یہاں پہ رکتا ہے اور اس کے بعد گرپ لگاتا ہے، اور اتنی گرپ لگاتا ہے کہ نہ یہ ٹوٹے نہ یہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو. یہ تمام کیلکولیشنز کتنے سیکنڈ کے کتنے حصے میں ہوتی ہیں، میرا دھیان بھی نہیں ہوتا اور ہاتھ ادھر آ جاتا ہے. یہ میں جتنا عمل کر رہا ہوتا ہوں یہ کن فیکون والا عمل ہے. میں جب چل رہا ہوتا ہوں میرا دھیان بھی نہیں، میں چل کے جا رہا ہوں اور میری ٹانگیں خود بخود ایک قدم پیچھے اور دوسرا قدم خود بخود آگے جا رہا ہے، یہ کن فیکون والا عمل ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہو جا اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟
بالکل.
اللہ نے ہمیں صرف اتنا کہا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تمام مخلوقات مجبور ہیں میری اطاعت کریں، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، جانور، کیڑے مکوڑے، جراثیم، ہر چیز مجبور ہے کہ میری اطاعت کرے. اے میرے بندے، تو اپنی آزاد مرضی سے میری اطاعت کر، میں تجھے اشرف المخلوقات بنا دوں گا. دوسرے لفظوں میں اگر خلاصہ کیا جائے تو اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، یہ اپنے وجود کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے، میں بہشت کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں دے دوں گا. یہ ہمارا وجود ہے نا، ہمارا وجود کیا ہے؟ پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھانے بیٹھ گئے، کیوں کھا رہے ہیں؟ یار دل چاہ رہا تھا، دل چاہ رہا ہے نا، کھانا کھا رہے ہیں، بھوک نہیں ہے. کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ انرجی گین کرنے کے لیے. کس لیے؟ تاکہ میں چل سکوں، پھر سکوں، کام انجام دے سکوں. مجھے جو میں نے کیلوریز آگے چلانی ہے، استعمال کرنی ہے، وہ میں پہلے گین کر لوں. اصل مقصد یہ ہے. لیکن ان کیلوریز کے لیے، انرجی گین کرنے کے لیے کوئی نہیں کھاتا. جو کھاتا ہے کس کے لیے کھاتا ہے؟ زبان کے لیے کھاتا ہے، ٹیسٹ کے لیے کھاتا ہے، ذائقے کے لیے کھاتا ہے. لوگوں کے گھر چلے جائیں، بھائی کھانا کھائیں گے، پہلے پوچھیں کیا پکا ہوگا، پکا کیا ہے، مینیو کیا ہے. جب مینیو دیکھا پسند آ گیا تو کہا ہاں جی لے آئے، اور اگر مینیو پسند نہیں آیا تو پھر نہیں کھایا. تو یہ زبان کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ کے لیے کوئی نہیں کھاتا ہے. لباس پہنتے ہیں کس کے لیے؟ دل کو خوش کرنے کے لیے. جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی نہیں دیکھے گا کہ نائلون کے کپڑے ہیں، کاٹن کا کپڑا جسم کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے، اچھا رہتا ہے گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. کاٹن کا نہیں، رنگ اچھا ہونا چاہیے، سلائی اچھی ہونی چاہیے، ڈیزائن اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے گھر بھی ہم، مثال کے طور پہ بات لمبی ہو جائے گی، گھر بھی ہم کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارے باہر کے یہ کیڑے مکوڑوں سے ہماری پناہ ہو. گھر کس لیے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے گھر کی پرائیویسی کو اس میں ہم محفوظ کر سکیں. اور گھر شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی ڈومین ہے جس کے ماحول کو ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال دیتے ہیں، تاکہ اس میں جو ننھے ننھے پودے ہم لگاتے ہیں اولاد کی صورت میں، وہ جھلس نہ جائیں، باہر کی گرمی، باہر کی تیزابیت، باہر کا گرم موسم ان کو خراب نہ کر سکے. لیکن وہ ماحول ہمیں خود کریٹ کرنا پڑتا ہے. خلاصتاً ہم نے خود کو، یہ ہماری اپنے وجود کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے معاشرے کی جو اصلاح کرنی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا اپنے وجود سے کر اور اپنے وجود کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے. جو دل چاہتا ہے وہ نہ کر، جو میں چاہتا ہوں وہ کر، جو تجھے کرنا چاہیے، جو تیری عقل و شعور کہتا ہے وہ کر، نہ کہ وہ کر جو تیرا دل چاہتا ہے. ایک واقعہ قصہ لوگوں نے بیان کیا ہے، میں نے اس کی اوتھینٹیسٹی نہیں دیکھی لیکن درس اس میں بڑا ہے، میں نے خود چیک نہیں کیا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بہرحال جیسا بھی ہے اس میں سبق بڑا ہے. ایک لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کے دور میں ایک آدمی تھا، وہ کیا کرتا تھا، ہاتھ مارتا تھا اور ہوا میں اڑنے لگ جاتا تھا، پرواز شروع کر دیتا تھا. درست ہے؟ لوگوں نے آ کے مولا سے کہا کہ جی یہ آدمی اس طرح کرتا ہے، ہاتھ مارتا ہے اور ہوا میں بلند ہونا شروع کر دیتا ہے. مولا نے بلوایا، ہاں بھائی کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جی بس ہاتھ مارتا ہوں اور ہوا میں بلند ہو جاتا ہوں. کہتا ہے یہ کیسے یہ قدرت حاصل کی؟ کہا مولا میں شروع سے جو میرا دل چاہتا تھا اس کے الٹ کام کرتا تھا. دل چاہتا تھا ٹھنڈا پانی پینے کو، میں گرم پانی پیتا تھا. دل چاہتا تھا نرم بستر پہ سونے کو، میں سخت زمین پہ سو جاتا تھا. یعنی جو دل چاہ رہا تھا اچھی غذا کھانے کو، میں نے دوسری طرح کی غذا کھا لینی. تو اس سے کیا ہوا کہ مجھے یہ کنٹرول حاصل ہو گیا کہ اب میرا وجود، میرے حکم کے مطابق چلتا ہے, میں اپنے وجود کے پیچھے نہیں چلتا ہوں. وہ بھی مولا تھے. کہا تیرا دل اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا جی میں تو مسلمان نہیں ہوں, میرا دل نہیں مانتا ہے. تو مولا نے کہا پھر دل کے مخالف کام کر لے. کہتے پھر دل کے مخالف کام کر لے. اس نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہا اب اڑ, اب ہاتھ مارے تو پرواز سے گیا. کہا مولا پہلے میں ہوا میں اڑ رہا تھا جب کافر تھا, مسلمان ہوا تھا اپنے کام سے گیا. کہا پہلے تیرے نیک اعمال کے اکاؤنٹ کی جزا تجھے اسی دنیا میں مل رہی تھی, اب تیرا آخرت کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے, اب وہاں پہ تیری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. حضور والا پیغمبر اکرم نے جب دین اسلام کا پیغام پہنچایا تو کاموں کا ایک مرحلہ تھا, مرحلہ وار کام ہوئے. پہلے انڈیویجولز پر کام کیا, ان کی سوچ اور فکر تبدیل کی. یہ بچوں کی تربیت میں بھی ایک مسئلہ ہے نا. بچے کو ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں بچے یہ نہ کرو, بیٹا نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ ایک انداز ہے اس کو غلط کام سے روکنے کا. اور ایک مرتبہ ہم بچے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہ کرو. بیٹا یہ گلاس اگر یہاں پہ اس کو چھیڑو گے یہ ٹوٹ جائے گا, گر کے ٹوٹ جائے گا. بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا, تو ٹوٹنے سے بچنے کے لیے اس گلاس کا وہ آئندہ خود خیال رکھے گا. یہ ہم اس کو ٹیکنالوجی دے دیتے. دوسرے لفظوں میں ہم اس کے سوچنے کے انداز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلی مرتبہ یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, کیا کیا نہ کرو, ہمیں ہر وقت موجود ہونا چاہیے اس کو بتانے کے لیے کہ کیا کیا نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. دوسری مرتبہ ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں, اس کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد اس کو ہر بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود سمجھ جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دین اسلام بھی آ کر انسان کی سوچ اور فکر پر کام کرتا ہے. ہمیں بھی آ کے لوگ کہتے ہیں آغا صاحب آپ یہ داڑھی کے بارے میں بات نہیں کرتے, آپ سکارف کے بارے میں نہیں بولتے, آپ نماز کے بارے میں. میں نے کہا بھائی ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کی سوچ اور فکر پہ کام کریں. جب فکر پہ کام کریں گے خود بخود ان چیزوں کی طرف آ جائے گا. جب سوچ ٹھیک ہو جائے گی یہ کام خود, یہ اثرات ہیں. اور ذہن پہ کام ہونے کے اگر اثرات آ جائیں اور کام نہیں ہوا ہوا تو اس کام کا کچھ فائدہ کوئی نہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو دین اسلام میں اسلامی اصول اور قواعد اور ضوابط میں سب سے پہلے اپنے وجود پر کام کرنا ہے, اپنے وجود کو مولڈ کرنا ہے, اپنے وجود کو تراشنا ہے, اپنے وجود کو پالش کرنا ہے. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ نماز سے پہلے پہلے کا مطلب ہے کم از کم سوا دو گھنٹے. ہم تو ادھر ہی, ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. پیچھے پوچھ لیں گھر والوں سے, پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ پتہ چلے انہوں نے کہا بستر بھی لے جاؤ. ٹھیک, صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. تو پہلا مرحلہ انڈیویجولز پر کام کرنے کا تھا. جب دین کا پیغام آیا لوگوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے سرمایہ دار لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, پہلے سے بنے ہوئے لوگ ہیں. عام غلام بلال حبشی کو اٹھاتا ہے دین اسلام اور بلال حبشی کو اس معراج پہ پہنچا دیتا ہے کہ صبح نہیں ہوتی اگر وہ اذان نہیں دیتے. بیان کرتے ہیں نا لوگ, ٹھیک ہے. ایک عام فرد ابو ذر کو اٹھاتا ہے دین اسلام اور ابو ذر بنا دیتا ہے. ایک اجمی کو اٹھاتا ہے سلمان فارسی بنا دیتا ہے. دین اسلام میں کہیں بھی کسی پستی میں ایک انسان ہو اس کو قرب خدا کی منزل پر پہنچانا یہ دین کی ذمہ داری ہے, تعلیمات کی ذمہ داری ہے. شرط صرف ایک ہے, من اخلص للہ 40 صباحا, کہ خود کو انسان خالص کر دے اللہ کے لیے. اور اس خلوص کی ابتدا سبمیشن سے ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے کی جاتی ہے انسان کی. سبمیشن اگر نہیں ہے میرے دوستوں پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے آگے سبمٹ نہیں کیا ہوا انسان پھر معاملہ کچھ بھی نہیں ہے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پہلی کڑی ہے جہاں انسان کہہ دیتا ہے کہ میرا چلنا پھرنا, میرا اٹھنا بیٹھنا, میری گفتگو, میری زندگی, میری موت, میری دوستی, میری دشمنی للہ رب العالمین ہے. یہ پہلی کڑی ہے. والذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے رسول جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے
تیرے لیے برابر ہے, تو ان کا انتظار کرے, ان کو سمجھائے, ڈرائے, دھمکائے, سمجھائے یا نہ سمجھائے, کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی رسول کی بات کا اثر نہیں ہونا. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد. اگر رسول کی بات کا اثر نہیں تو اولاد رسول اللہ رائے مائے تھار کی بات کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے پہلی کڑی جو ہے, پہلی کڑی جو ضروری ہے, وہ اللہ کی وحدانیت کے آگے سبمیشن ہے. اور سبمیشن میں آج ذکر کر رہا تھا کہ سبمیشن 80% سبمیشن نہیں ہوتا ہے, 90% بھی نہیں ہوتا ہے, 99% سبمیشن بھی سبمیشن نہیں ہوتا. سبمیشن یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے, درست ہے نا. یہ 100% سبمیشن کے بعد انسان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد انسان کے سفر شروع ہوتا ہے, اس کے بعد کام ختم نہیں ہوتا. میں ایک مرتبہ گیا تھا, حاجی صاحبان جا رہے تھے حج کے لیے, تو سارے بڑے خوش تھے, جناب بلاوا آ گیا ہمارا. میں کہا صاحب آپ لوگوں کا بلایا وہ غریب آدمیوں کا کیا قصور ہے جن کا بلاوا نہیں آیا؟ تو مولانا صاحب کیا, میں نے کہا بھائی حج کے لیے جانا کسی کام کا اختتام نہیں. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے زندگی میں بہت نیک اعمال کر لیے اور اب اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو حج کا کی نعمت عطا کی, نہیں. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یہ اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. سبمیشن کر لینا, اللہ کے آگے سبمٹ کر لینا, ذمہ داری کا آغاز ہے, امتحان نہیں ہے. دین اسلام کا مطلب ذمہ داری ہے, تشیع اس سے بلند ذمہ داری ہے. ایک آدمی اگر تشیع تک نہیں آ سکا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کہیں نقص اور کمزوری پائی جاتی ہے. ایک مرتبہ ہم انگلینڈ میں تھے, شب عاشور ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب کو کوئی لے کر آئے ہمارے دوست, نے کہا کہ مولانا صاحب باقی سارے کام پورے ہیں, بس تھوڑا سا اس کو کچھ سوالات ہیں, ان کے جواب ان کو دے دے تو یہ انشاءاللہ صبح تک یہ ان کا کام سوام ہے, یہ بالکل ہمارے حلقے میں داخل ہو جائیں گے. میں نے کہا بھائی مکتب تشیع کو بدنام کرنے کے لیے ہم کم ہیں, حقیقت میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم کم. اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھیں, ان کی تعلیمات ایسی ہے کہ اس نور کی طرف لوگ پروانوں کی طرح دوڑتے ہیں, لیکن جب میرے کام کو, میرے عمل کو لوگ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو کے واپس ریورس گیئر لگا دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے عمل سے لوگ دوڑتے ہوئے آتے کہ دیکھتے کس نے اس کو یہ عمل کردار دیا ہے. آئمہ یہی فرماتے ہیں نا کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے ایسے بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہماری تعلیمات کی طرف آئے. خلاصہ بیٹھے سوال کرنا شروع کیا, کہتا ہے جی آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے کہ وہ حق سے دور ہے, حق سے دور ہے. کہتا ہے اللہ قادر مطلق نہیں ہے اس کا مطلب ہے؟ ہم نے کہا اللہ قادر مطلق ہے لیکن اللہ عادل بھی ہے, عدل کے مطابق بھی کرے گا. تو کہتے ہیں جی وہ تو ان سے غلطی ہو گئی, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں تو یہ بھی ابھی کنفرم نہیں کہ غلط ہے بھی یا نہیں ہے غلط. میں نے کہا اچھا جناب یہ بتائیے کہ دو گاڑیاں آپس میں اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہی ہیں اور ٹکرا گئیں, ایک چانس یہ ہے کہ دونوں گاڑیاں غلط تھیں, ایک چانس یہ ہے کہ ایک غلط تھی اور ایک ٹھیک تھی, کیا آپ بتائیں کیا یہ چانس ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہوں؟ کہتا ہے جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہوں. میں نے کہا میرے بھائی تشیع کو سمجھنا, اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ایک مینٹل لیول کی ضرورت ہے, اور میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس مینٹل لیول پہ نہیں ہیں. دیکھیں نا تشیع یہ ہر ایک کے کام نہیں ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنا, اسلام کو سمجھنا, دین کو سمجھنا یہ الگ بات ہے. قالت الاعراب آمنا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ کہیں ہم نے اسلام قبول کیا, ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسلام کا درجہ اور ہے, ایمان کا درجہ اور ہے, اور اس درجے پر پہنچنے کے لیے عقل و شعور کے گھوڑے انسان کے آزاد ہونے چاہیے, غلام انسان کبھی ادھر تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو تشیع ایک معیار ہے, تشیع ایک ذمہ داری ہے. ہم ایک صاحب تھے, انہیں بڑے اچھے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ شیعہ ہیں؟ کہتے ہیں میں تو ابھی مسلمان نہیں بن سکا, شیعہ بننا تو بڑی بلند بات ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. شیعہ ایک فرقہ اور ایک گروہ نہیں ہے, یہ بھول جائیے کہ ہم ایک سرکل لگا دیں جو اس کے اندر آ گیا یہ شیعہ, نہیں. شیعہ عمل سے ہوتا ہے, شیعہ کردار سے ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک لاکھ کی آبادی والا ایک شہر ہے, ایک لاکھ کی آبادی اس کی, اور اس میں ایک ہمارا شیعہ رہتا ہے, اور کردار و گفتار میں, رفتار میں, عمل میں اس ایک لاکھ کی آبادی میں سے ایک آدمی ان سے آگے بڑھ گیا تو وہ شیعہ شیعہ نہیں ہے. ایک لاکھ کی آبادی اس میں ایک شیعہ, اور کردار اور کریکٹر میں اس کے گفتار اور رفتار میں ایک آدمی آگے بڑھ گیا تو پھر وہ شیعہ شیعہ نہیں. کیوں؟ جس کے پاس کائنات کے 14 بہترین ڈاکٹر ہوں, جس کے پاس کائنات کے 14 بہترین استاد ہوں, پھر کوئی ایسا فرد اس سے آگے بڑھ جائے جس کے پاس کوئی استاد نہیں تو پھر اس میں کیا وہ تشیع نہیں رہا نا. صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد پر. تو ہمارے پاس یہ خصوصی فرصت ہے ماہ مبارک رجب کی, ماہ مبارک شابان کی, ماہ مبارک رمضان کی. اکثر ولادتیں ہماری دیکھیے, ابھی 3 شابان کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی, حضرت عباس علمدار کی ولادت, ابھی حضرت امیر المومنین کی ولادت ہم نے گزاری, پھر 15 شابان حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ایام. انڈیویجولی ہم میں سے ہر کوئی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. ہر ایک ان محافل میں آ کر, مجالس میں آ کر, ہم نے تقاریر سن کر, دیگر حوالوں سے عزاداری کے بلبوتے پر ہمیں پروردگار عالم نے ایک عجیب قسم کے نور سے بھر دیا انڈیویجولی. لیکن یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جس دور کے ہم قریب پہنچ گئے ہیں, اب اس انڈیویجولزم کو کلیکٹیوزم پہ بدلنے کی ضرورت ہے, یعنی انفرادیت کو اجتماع میں بدلنے کی ضرورت ہے. سمجھ لے تسبیح کے دانوں کو پیرونے کا وقت آ گیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں اور کربلا جو برپا ہونے والی ہے وہاں ایک دیوار کی طرح اس صاحب کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ کہیں وہ آ کر, وہ آخری حسین جو آنے والا ہے, میں بار بار کہتا ہوں, وہ آ کے نہ کہے حل من ناصر ینصرنا, کہ وہ کہے کہ کون ہے میری مدد کرنے والا. اس معیار پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر, اپنی ڈیفیشنسیز پہ, اپنے وجود پہ انڈیویجولی کام کریں, اپنی فیملیز پہ, اپنے گھروں میں کام کریں, اپنے معاشرے میں کام کریں. خود جنت میں جانا ہمارا کام نہیں. شیعہ میں کہتا رہتا ہوں, شیعہ وہ نہیں ہوتا جو جنت میں جاتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جو 25-30 کو لے کر جنت میں جاتا ہے. ہمیں اس معیار پر پہنچنا ہے. اگر اس معیار پر نہیں پہنچتے تو ہم نے تشیع کا حق ادا نہیں کیا. ہمارے پر اللہ کے بہت سے احسانات ہیں. اللہ نے ہمیں انسان کے طور پہ پیدا کیا, بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا, بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد کے پیروکاروں کے گھر میں پیدا کیا, بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں مکتب تشیع کی, فلسفے کو اور دین کو سمجھنے کی صلاحیت ادا کی, بہت بڑا احسان ہے. اس تمام چیز کے جواب میں ہمارا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کا رزلٹ کیا دینا ہے کہ جب امام آئے تو اس کے لیے خود کو تیار کر لیں, اس معیار پہ اترے. اور کربلا معیار کا نام ہے. یہاں پہ ہر کسی کو داخلہ نہیں ملا کرتا, یہاں پہ ہر کوئی انٹری نہیں ہے ہر کسی کے لیے. کربلا کے میدان میں امام حسین کئیوں کے لیے چراغ بجھا دیتے ہیں, جاؤ بیعت سے بھی آزاد ہو, جنت کی بھی گارنٹی ہے, جا سکتے ہو. لیکن کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں. درست, یہ ایک معیار ہے. جنت بھی مل گئی, نیکیاں بھی مل گئی, بیعت سے بھی آزاد ہو گئے, جنت کا بھی مل گیا سب کچھ. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مولا, جنت کے لیے نہیں, ہم آپ کے مشن کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب امام کے پاس آتے ہیں, اب اگر امام خود بھیج رہے ہیں تو کافی لوگ ہیں نا پھر, لیکن نہیں, کچھ لوگ جب شامل ہوتے ہیں تو مولا روکتے نہیں. حر جیسی ہستی جب آتی ہے, عباس علمدار سے کہتے ہیں جاؤ میرے مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو جا کے. اگر وہاب بن عبداللہ قلبی شامل ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو مولا اس کو اجازت دیتے. یہ دوسرے معیار کے لوگ ہیں جو حسینی قافلے میں شامل ہیں. اور تیسرا معیار کون سا ہے؟ تیسرا معیار وہ ہے جس کے لیے حسین خط لکھ کے کہتے ہیں, اے حبیب پہنچو کربلا میں کہ حسین تنہا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے, ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں, عطا کھلی ہے, دیکھنا ہم سمیٹتے کیا ہیں, ہمارا ظرف کتنا ہے اور ہمارا ظرف کیسا ہے, یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کتنا کلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے, ہم کس معیار کے جنت کے حصول والے شیعہ بننا چاہتے ہیں, مشن میں ساتھ ہونے والے شیعہ بننا چاہتے ہیں, یا وہ شیعہ بننا چاہتے ہیں جہاں مولا آ کے کہیں کہ آنے دو یہ ہمارا شیعہ ہے. صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر. اور اس معیار پر پہنچنے کے لیے اپنے وجود پر کام کرنا ضروری ہے. یہاں پہ بھی کئی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں نا, تو پہلے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کا آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر دیگر کئی ٹیسٹوں سے گزرتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ معیار پہ پورا ہے, ابھی اس کو آنے دو. دین میں بھی ٹیسٹ ہے, دین میں بھی معیار ہے. دین میں سب لوگ برابر نہیں, اسلام میں سب لوگ برابر نہیں ہیں, لیکن اونچ نیچ کے معیار الگ ہیں. دنیاوی لحاظ سے جس کی پاور زیادہ ہے وہ اوپر ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اوپر ہے, جس کے ساتھ سپورٹرز زیادہ ہیں لوگ وہ اوپر ہے. دین میں یہ معیار نہیں ہے, دین کے معیار اور ہیں. دین کہتا ہے قرآن میں ذکر ملتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لا يستوون, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. علم کون سا؟ سائنس, ٹیکنالوجی, فزکس, کیمسٹری, نہیں. اس سے پہلے وہ علم ضروری ہے جو مالک خالق کو مخلوق کے ساتھ ملاتا ہے, انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ. اور اس علم کا ایک معیار پہ پہنچنے کی نشانی یہ ہے کہ انسان 100% سبمٹ کر لیتا ہے اس کے آگے. یہ پہلا ہے, علم ہونا چاہیے. علم میں جو بلند ہے وہ بلند ہے, جو پست ہے وہ پست ہے. دوسرا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک بلند رتبے پر وہ فائز ہے جو تقوی میں اونچے لیول پر ہے. تقوی کی بالکل سمری میں آپ کے سامنے سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول نہیں ہے تو تقوی نہیں ہے. تقوی ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. بچوں کو ہم کہتے ہیں نا ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, اور ہم توقع رکھتے ہیں. یہ ڈونٹ کی عادت اپنے وجود کو, میرا وجود کتنی میری ڈونٹ سنتا ہے. میں اپنے وجود کو کہتا ہوں نو, میرا وجود مانتا ہے. میرا بچہ نہیں مانتا تو میں برہم ہو جاتا ہوں, اس پہ غصہ کرنے لگ جاتا ہوں, اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں سزا دینے لگ جاتا ہوں. یہ میرا وجود اگر مجھے نو کہے تو مجھے اپنے وجود کے ساتھ بھی ایسے کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور تیسرا, فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ, اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو جو دین کے راستے میں سٹرگل کرتے ہیں, ان لوگوں پر جو پیچھے بیٹھ رہتے ہیں ان پر فضیلت عطا کی ہے. ایک لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری بھی اٹھا رہے ہیں, دوسروں کے لیے بھی راستے کو ہموار کریں کہ اور لوگ بھی آئیں اور دین کے فیض کو حاصل کر سکیں. اور ایک صرف گھر بیٹھے وہ اپنے ہی کام کر رہے ہیں, اللہ نے ان کو درجات. یہ تین معیار ہے, ان معیاروں پہ پرکھنا ہوتا ہے کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے, کس کی فضیلت کم ہے. ہمارے مکتب میں فضیلت اس حوالے سے نہیں کہ یہ میرے گاؤں کا ہے, یہ میرے علاقے کا ہے, یہ میری زبان بولتا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا تعلق دار ہے. یہ ہمارا تشیع نہیں. تشیع میں علی ولی اللہ کی وہ ڈوری ہے, جب ایک دفعہ باندھے گئے اس میں پھر نہ کوئی پاکستانی رہتا ہے, نہ انڈیا کا رہتا ہے, نہ افغانی رہتا ہے, نہ ایرانی رہتا ہے, نہ یورپین رہتا ہے, نہ پنجابی, نہ پٹھان, نہ بلوچی, نہ سندھی. یہ سارے معیار, یہ سارے بت مسمار ہوتے ہیں تو علی ولی اللہ جیسا کعبہ ہمارے دلوں میں بیدار ہوتا ہے. اور اس دو چیزیں تشیع کی تاریخ میں, تشیع کے سفر میں دو مین جنکشنز ہیں. ایک غدیر کا جنکشن کا عہد ہے ہمارا, اور ایک کربلا کا عمل ہے. کربلا ختم نہیں, سن 61 ہجری میں نہ کربلا شروع ہوئی ہے نہ ختم ہوئی ہے. کربلا حابیل اور قابیل وہ بھی کربلا تھی, موسیٰ اور فرعون وہ بھی کربلا تھی, ابراہیم و نمرود وہ بھی کربلا تھی, ابو جہل اور ابو لہب جب پیامبر اکرم کے مقابلے میں آئے وہ بھی کربلا تھی. ہاں, کربلا کا عروج سن 61 ہجری میں ہوا, جب آدم کے وارث, جب ابراہیم کے وارث, جب نوح کے وارث, جب عیسیٰ کے وارث, جب پیامبر اکرم کے وارث حسین, تمام شر کے وارث یزید کے مقابلے میں آتے ہیں. اور یہ جنگ کنٹینیو ہے, کل ارض کربلا کل یوم عاشورا, یہ ابھی تک چل رہی ہے. جب آخری حسین آئیں گے اور دنیا کا سارا شر ان کے مقابلے میں ہوگا, اس معیار پہ پہنچنے کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے کہ ہم حق کو پہچان بھی سکیں, حق کے ساتھ ثابت قدم بھی رہ سکیں. حضور والا میری معروضات ختم ہو گئی, یہی پیغام ہے جو دینا چاہتے ہیں. یہی پیغام سب سے پہلے خود کے لیے, پھر اس کے بعد سارے دوستوں کے لیے. اگر ہم خود کے اوپر کام کر لیں, ابھی وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. میں ابھی جمعے کے خطبے میں بات نکلی تھی منہ سے کہ وہ اسکول میں کیا ہوتا ہے, بریک ٹائم ہوتا ہے نا, تو بریک میں کیا ہوتا ہے, سب بچے کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں, بھاگ رہے, دوڑ رہے, چیخ رہے, چلا رہے, کھیل کود. تشیعوں میں بھی ہماری ابھی تک بریک تھی, ابھی بریک کے ختم ہونے کی گھنٹی بج رہی ہے, ابھی بریک ختم ہونے والی ہے. کیوں؟ آنے والا جب آئے گا پھر کلاسیں اٹینڈ کرنی پڑیں گی, پھر ادھر دیکھنا پڑے گا, پھر عمل کا وقت آئے گا کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے. لہٰذا ابھی بریک کی گھنٹیاں ختم ہو رہی ہیں, خود میں آپس کو یکجہتی پیدا کریں, اپنے وجود پر جو کمی رہ گئی ہے وہ کریں, جو گھروں میں کمی ہے وہ کریں. اولاد ہمیں اللہ نے نعمت کے طور پہ عطا کی ہے, اور اولاد کو کہا ہے لا تقل لہما اف, اپنے ماں باپ اگر بزرگی میں پہنچ جائیں ان کے سامنے اف نہیں کرنا. اللہ کی پارٹی بازی نہیں ہے, یہ تربیت اللہ کا کام ہے. رب, مربی, تربیت ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں. یہ اللہ کا کام ہے. جب والدین یہ کردار ادا کرتے ہیں اولاد کی تربیت میں تو اللہ ان کو یہ معیار دیتا ہے کہ اولاد سے کہتا ہے لا تقل لہما افن. تو ہمارے والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کردار تربیت کو پوری طرح نبھائیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں انشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا ہے الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ الزہرا وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان. پروردگارہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کے اثرات سے ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما. پروردگارہ حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو حلال کے ذرائع آمدن عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت و ترقی عنایت فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولادوں کی اسلامی خطوط پہ تربیت کی توفیق عنایت فرما، جملہ مریض مومنین و مومنات کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل ہونے اور شامل رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین و مرحومات پہ رحم فرما. آخر میں جملہ مرحومین و مرحومات، اپنے اپنے مرحومین و مرحومات اور اس گھر کے مرحومین و مرحومات کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات، تبع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. صلوات محمد وعلى آله.